ये सही है, देसी सही है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت। आवाज समझ में आ रही है आप हजरात को सबको? आज रमजान का पहला रोजा है। मेरा ख्याल है बहुत तवील अरसे के बाद रमजान का रोजा इतनी शदीद गर्मी में आया होगा। बचपन में कोई पुरानी डायरियां टटोलें तो शायद आपको याद पड़े, वरना कम से कम हमारे होश में, पूरी तरह होश में, इतनी शदीद गर्मी का पहला रोजा है। बाल्टियों की बाल्टियां पसीना निकल चुका है सुबह से, और गर्मी तो अल्लाह की तरफ से, ऐसी खानदानी लोड शेडिंग, खानदानी कल दोपहर 3 बजे से लेकर अब 2 बजने वाले हैं, लाइट नहीं है, जनरेटर पे चल रहे हैं, लेकिन जनरेटर भी जाहिर है वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, इतना मुसलसल तो नहीं चल सकता, 2-3 घंटे चलने के बाद उसको फिर बंद करना पड़ता है कि कहीं ये चल ही ना जाए। तो इस तरह से हिसाब किताब चल रहा है, ना नींद है ना आराम है, और पसीने, पसीना थोड़ी देर निकलता है ना तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो फौरन जिस्म 2-3 गिलास पानी मांगता है। तो ये पहला जो रोज़ा है ना, पहला रोज़ा, इसमें अल्लाह ने बता दिया कि जिसने रखना होगा आइंदा रखेगा अगले, और जो थोड़ा सा भी गड़बड़ी है, जो ट्राई करके देख रहा था कि चलो एक रख के देखते हैं, वो दोबारा ट्राई करने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसे ही ठीक है, वो कहेगा कि ऐसे ही ठीक थे, खामखा में हमने ट्राई कर लिए। तो लेकिन जिन्होंने रखने हैं तो मेरे भाई, उनके लिए मजीद गर्मी बढ़ जाए और भी पसीने निकल जाएं, उन्होंने तो रखना ही रखना है, उनके लिए उनकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोज़ा ठंडा है या गर्म है, पंखा चल रहा है या बंद है, उनकी सेहत पे इससे कोई असर नहीं पड़ता, रखना ही रखना है। क्यों रखना है? इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दे दिया, बहुत वजाहत के साथ, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। ये बात खूब याद रखें। पहले तो हम इस बात से लोगों को रोकते थे कि रोज़े की हालत में गुनाह ना करें, रोज़े में लोग फिल्में देख लेते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और गीबतें करते हैं, लेकिन अब अफसोस ज़माना जैसे जैसे क़यामत के करीब होता जा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, शर में बुराई में इजाफा ही होता चला जा रहा है। वो इजाफा ये कि अब बहुत से लोगों ने रोज़ा रखना ही छोड़ दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था कि रोज़ा रखें कि नहीं रखें, अब नौजवान तबके में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की आ गई है जो रोज़ा रखते ही नहीं है। देखो मेरे भाई, जो लोग यूरोप अमेरिका में जाते हैं उनमें जो दीनदार हैं वो तो दीनदार हैं, उन्हें तो वहाँ का माहौल मुतासिर नहीं करता, लेकिन जो यहाँ ढीले होते हैं वहाँ जाके उनकी हुदूद और हुदूद क्रॉस कर जाते हैं। देखो मेरे भाई, अल्लामा इकबाल का शेर है ना, दो रंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आपको किसने कहा है कि आप कलमा पढ़ें, किसने कहा है कि आप اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں۔ آپ بول دیں میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مسلمان ہوئی نہیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ جا رہا ہے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا، تو ویسے کون سا اچھا ہو رہا ہے ٹھکانہ؟ مسلمان بھی ہو اور رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دے تو یہ پھر اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ بات خوب ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا شرعی عذر کے بغیر، شرعی عذر کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کا روزہ چھوڑ دینا ایک روزہ بھی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ہر رکن، رکن کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز کا اسٹرکچر، ڈھانچہ وجود میں آتا ہے۔ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اسلام کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ڈھانچہ ہوتا ہے پھر اس پہ رنگ و روغن کر کے اس میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، عمارت ہوتی ہے اس میں پلستر اور رنگ کر کے اس میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، عمارت ہی نہیں ہے، ایک طرف کی دیوار ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کمرے پر، ایسی عمارت پر جس میں ایک طرف کی دیوار ابھی کھڑی نہیں ہوئی ہے، آپ کبھی اس میں اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اسے خریدنے کی کوشش نہیں کریں گے، بولیں گے بھائی یہ تو ناقص ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے پانچ بنیادی ستون رکھے ہیں، نماز، زکاة، روزہ اور حج، اس میں رمضان کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نماز سب سے زیادہ اہم ہے، مگر نماز میں تو کوئی بدبخت انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری زندگی اور روزانہ پانچ پڑھنی ہے، مشکل ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ روزہ تو سال میں صرف ایک مہینے کے لیے، اور روزے میں اللہ تعالیٰ خوراک چھڑواتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو، نہ پانی پینا چھڑواتے ہیں نہ خوراک چھڑواتے ہیں، خوراک اور کھانے اور پینے کی ٹائمنگ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رمضان میں خوراک چھڑوا دیتے تو عید کے دن ہم اتنے ہٹے کٹے نہیں ہوتے، رمضان میں سب دبلے ہو جاتے، کوئی بھی رمضان میں کمزور نہیں ہوتا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا وزن کر کے دیکھیں ابھی کتنا ہے، اور 29ویں روزے کو آپ اپنا وزن کر کے دیکھیے گا، کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کھانا چھڑوایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، پینا چھڑوایا نہیں ہے، کھانے پینے کے اوقات تبدیل کر دیے، اور اس اوقات تبدیل کرنے میں آخرت کا فائدہ تو ہے۔ اللہ کو روزے کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کی بنیاد پر بعض دفعہ اس کے عمل کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے اللہ کے ہاں؟ کم سے کم 10، لیکن کسی کے عمل سے اللہ خوش ہو کے ایک کے کتنا دیتے ہیں؟ 700 گنا۔ لیکن فرمایا جہاں روزے کی بات ہے تو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا حساب گنا نہیں جائے گا، روزے کی نیکیاں گن کے نہیں دی جائیں گی اللہ کے ہاں۔ فرمایا یہ ایسا مجاہدہ ہے، ایسی قربانی ہے جو صرف میرے لیے، میرے لیے۔ کیوں صرف میرے لیے؟ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے، حج کر سکتے ہیں شو مارنے کے لیے، حاجی صاحب، اور یہ بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو لیکن جو رمضان کا روزہ ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ مخلوق کے لیے کوئی روزہ رکھ لے، یعنی شو یہ کرے کہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا ہو، کیونکہ روزہ توڑنے کے اتنے مواقع انسان کے پاس آتے ہیں کہ اگر وہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لوگ پھر بھی اسے روزے دار ہی سمجھیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سب نہا دھو کے آئے ہوئے ہیں، تو جب غسل خانے واش روم میں آپ گئے نہانے کے لیے، ایک گلاس پانی پی لیتے، پتہ چلتا بچوں کو اور بیگم کو؟ ہیں بھائی، پی لیتے وہاں آرام سے بیٹھ، جیب میں سموسا رکھ کے چپکے سے چلے جاتے، کھا لیتے، کلی کر لیتے اور شاپر واش روم میں بہا دیتے، گٹر تو ویسے ہی بند ہوتے رہتے ہیں، ایک دفعہ اور صحیح، کسی کو کیا پتا چلے گا کیوں بند ہوا ہے؟ تو پتا چلتا کسی کو کہ ان کا روزہ ہے؟ واش روم میں انسان جاتا ہے، غسل خانے جاتا ہے، نہاتا ہے، شاور لیتا ہے، پانی اس کے منہ پہ گر رہا ہے، منہ پہ گر رہا ہے مگر وہ تھو تھو کرتا ہے پانی، ایک گھونٹ پینے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ جو مجاہدہ کر رہا ہے کہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں مگر پانی کا ایک قطرہ حلق کے قریب بھی نہیں جانے دیتا، یہ صرف کس کے لیے؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کوئی دیکھنے والا ہے، یقین ہے. اور یاد رکھو، دنیا میں ہر چیز برداشت کرنا آسان ہے، بھوک اور پیاس سے بریک لگا لینا یہ بڑا مشکل کام ہے. بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی ایک ایسی نعمت ہے، بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی ایسی نعمت ہے کہ انسان سب چیزوں سے دست بردار ہو سکتا ہے مگر سب سے پہلے ان چیزوں کی فکر کرتا ہے. اگر آپ کسی آفس میں جائیں، جاب کریں، آپ کی تنخواہ 25 کروڑ روپے ہو لیکن اس میں آپ کو پانی پینے کی اجازت نہ ہو، آپ قبول کر لو گے؟ نہیں بھائی، قبول نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے تو انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے، سب سے پہلے کھانا پینا. میں واقعہ سناتا ہوں اکثر بیان میں، دفعہ بائک خراب تھی، کسی میکینک کے پاس لے گیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا، میں نے کہا بھائی اس کو پہلے دیکھ لو، اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ جب سارے کام ہم کرتے ہیں نا کھانے کے لیے کرتے ہیں، کھانا ہی چھوڑ کے یہ کام شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ مقصد ہے، کھانا مقصود نہیں ہے. تو مجھے اس کی بات بہت پسند آئی، یہ اس کی علامت ہے کہ طبیعت میں لالچ نہیں ہے. بعض لوگ لالچی ہوتے ہیں، ان کا مقصد پیسہ ہے، پیسے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں نا وہ چیزیں مقصود نہیں ہوتی، پیسہ بذات خود مقصود ہوتا ہے. تو پیسے سے تو مقصد یہی ہے نا، سکون، اطمینان. ایک صاحب بہت بھاری جسم والے، وہ جب بھی بس میں سفر کرتے لانگ روٹ پہ تو 2 سیٹیں لیتے ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں؟ کتنی سیٹیں؟ 2. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ آدمی ایک ہیں، سیٹیں 2 لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں جو کچھ کماتا ہوں اس لیے کہ زندگی سکون سے گزرے، اب اگر میں ایک اکیلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو سفر آرام دہ نہیں ہوتا، تو مقصد تو یہ ہے کہ سفر آرام دہ ہو جائے، تو 2 لے لو تاکہ آرام سے کھل کشادہ بیٹھ کے جاؤ. تو بعض لوگ پیسہ اس لیے کماتے ہیں تاکہ اس سے سکون ملے، لہذا وہ سکون والی جگہوں پہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور کنجوس مکھی چوس وہ کیا کرتا ہے، پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ مدارس پہ، نہ غریبوں پہ، کہیں بھی نہیں، لہذا اللہ اس کے پیسے کی برکت چھین لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. ایک کنجوس آدمی نے دیسی گھی کا ڈبہ خریدا بڑے عرصے کے بعد، ورنہ بچوں کو ڈالڈا پیٹ ترخا رہا تھا، روزہ بھی ہے نا، میری تو زبان آپ سے زیادہ خشک ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہی چلتا رہے تو اچھا ہوگا. تو دیسی گھی کا ڈبہ خریدا اور بچوں سے کہا کہ دیکھو ابھی گھی کھولنا نہیں، جب بھی آپ گھی یا تیل کا ڈبہ خریدتے ہیں تو اس کی دیواروں پہ بھی، ڈبے کی دیواروں پہ بھی چکناہٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے بھائی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو بچوں سے کہا کہ اس ڈبے سے روٹی لگا لگا کے کھانا، جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے، سونگ کے دیکھیں گے گھی کی بالکل خوشبو ختم ہو گئی، پھر یہ ڈبہ اندر سے کھلے گا تاکہ ضائع نہ ہو. تاکہ گھی ضائع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اتنا کنجوس بن جائے انسان، کوئی بات نہیں، اتنا سا باہر لگا رہ گیا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے، لیکن بہرحال بچے کھاتے رہے سے رگڑ رگڑ کے روٹیاں. اس کو سفر درپیش ہو گیا تو اس نے وہ یہ سوچ کر کے بچے کہیں ڈبہ کھول کے سارا گھی ختم نہ کر دیں، الماری میں بند کر دیا، لاک کر دیا، कि मैं जब वापस आऊंगा फिर खोलूंगा फिर। बच्चे भी इसी के थे, कंजूस, तो वो अलमारी से रोटी लगा लगा के नाश्ता करते थे, शायद थोड़ा सा लुक आ जाए घी का, समझ रहे हैं? घी तो नहीं आएगा लेकिन मुमकिन है थोड़ा सा कुछ बर्की लहरों के जरिए घी के असरात रोटी तक आ जाए। तो जब ये सफर से वापस लौटा है, इसने बच्चों से पूछा कि बेटा नाश्ता किस चीज से करते थे? उन्होंने कहा घी से करते थे। इसके तो पांव से जमीन निकल गई। कहा भाई घी तो मैं बंद करके गया था अलमारी में। उन्होंने कहा अलमारी से लगा लगा के खाते थे। इसने रख के एक थप्पड़ मारा, बोला कमबख्तों कुछ दिन घी के बगैर सब्र नहीं कर सकते थे? कुछ दिन घी के बगैर सब्र नहीं कर सकते थे? तो खैर ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो मेरे भाई, रमजान का जो रोजा है ना, ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से रुकन है, इसे छोड़ने की इजाजत। हाँ, मैं अल्लाह ताला जो है ना खाने पीने के औकात थोड़े से तब्दील कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है रोजा रखने से? दो फायदे। एक तो आखिरत का फायदा है, जो असल फायदा है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इसने मेरे लिए रोजा रखा, इसको तोड़ने के मौके मिले मगर इसने रोजा नहीं तोड़ा। ये इसकी अलामत है कि ये मुझ पर ईमान रखता है। एक तो खाली पीली का ईमान होता है, खाली पीली का, अल्लाह है भाई। अंग्रेज भी अल्लाह को मानते हैं, गॉड कहते हैं ना, ओ माय गॉड बात बात पे, मगर अल्लाह की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त करना सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की खातिर शराब छोड़ देना, इसका उस मुआशरे में कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह की खातिर जिना से बच जाना, ये नहीं करते। अल्लाह की खातिर बूढ़े वालदैन को घर में अपने सर का ताज बना के रखना, उन्हें देख के अपनी आंखों को ठंडी करना, ये हिसाब किताब नहीं होता। बस उनका अल्लाह इतना है कि जब कोई बात हुई तो ओ माय गॉड, बस इससे ज्यादा गॉड का कोई तसव्वुर, बोलो भाई, खिलाने वाला गॉड, आसमान से बारिशें बरसाने वाला गॉड, सारे काम गॉड कर रहा है, मगर करनी किसकी है, चलानी किसकी है? अपनी। अल्लाह का तसव्वुर, खुदा का तसव्वुर मुआशरे से निकल गया। हिंदुओं में खुदा को भगवान कहते हैं, तो उनके यहां भी भगवान का तसव्वुर बस इतना है कि वो गाय भी भगवान है, तो चलो गाय की थोड़ी सी पूजा वूजा कर लो, वो भी अपने हिसाबों किताब से। गाय की सेहत पे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो गाय के साथ जो हुस्न सुलूक होता है उससे बेहतर हमारी भैंसे और हमारी गायें हैं। बगैर हुस्न सुलूक के भी माशाल्लाह उनकी पोजीशन देखें आप, बहुत अच्छी है। लासानी वालों की गाय देखो आप, पंजाब की बछिया देखो, सिंध का वो जो चांद बैल होता है वो देखो आप कभी जाके, आपको लगेगा कि भाई हमारे वाले, हमारी गाय भगवान नहीं होके भी उनके भगवानों से अच्छी है। समझ रहे हो बात को? तो ये सिर्फ मुसलमान कौम है, मुसलमान कौम है जो अल्लाह को ऐसे मानती है जैसे मानने का हक है, अल्लाह ने बताया है। जब अल्लाह ने कह दिया फमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, तुम्हारी जिंदगी में रमजान का महीना जैसे ही दाखिल हो तुम्हें चाहिए कि रोजा रख। पिशावर वालों को एक दिन पहले अल्लाह ने हुक्म दे दिया और हमें एक दिन बाद। समझ में आ रही है बात? तो ये अजीब बात आपको बताऊं, पिशावर में यकम शाबान जो थी ना, यकम शाबान वो जब थी जब हमारे यहां भी यकम तारीख थी शाबान की, उन्होंने 28 शाबान को चांद देखा है। समझ रहे बात? शाबान की पहली तारीख जो कराची में थी, पिशावर में भी वही 12 रबीउल अव्वल की पहली, 12 रबीउल अव्वल की तारीख कराची में जब थी, पिशावर में भी वही थी। 10 मुहर्रम जब कराची में था, पिशावर का 10 मुहर्रम भी वही था। तो पता चला कि यकम शाबान जब कराची में थी, पिशावर में भी यकम शाबान वही थी। समझ रहे? सऊदीया में 2 शाबान थी। ये एक टेक्निकल बात है, जरा मौजू से हटकर इसे गौर से सुने। पिछले दर्स में मैंने दलाइल दिए थे कि पिशावर का चांद गलत है, ये जो चांद देखते हैं ये गलत है, 100% गलत है। इसमें मैंने कई दलाइल दिए थे, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि मौजू तब्दील हो जाता है। छोटी सी बात एक बता रहा हूं कि تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ گڑبڑ کی جاتی ہے، معاملہ ایسے نہیں ہے. دیکھو جب کراچی میں شعبان کی پہلی تاریخ تھی، پشاور میں بھی شعبان کی پہلی، سعودی عرب میں دوسری، سمجھ رہے؟ تو سعودی عرب میں 29 شعبان کو چاند دیکھا گیا، نظر نہیں آیا. 28 شعبان کو سعودی عرب میں چاند دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا 28 کو نظر نہیں آتا. 29 کو انہوں نے دیکھا، نظر نہیں آیا، تو 30 کو انہوں نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. بات سمجھے ذرا، کیونکہ 30 میں تو بہرحال ہوتا ہی ہوتا ہے، لہذا تردد نہیں تھا کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا. سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، تردد نہیں تھا کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، انہوں نے 30 کا فیصلہ سنا دیا. پشاور میں، اب یہاں کراچی میں جس دن 28 شعبان تھی، پشاور میں بھی کیا تاریخ تھی؟ 28. اور پشاور والے بھی اس کو مانتے ہیں. اس کی دلیل یہ کہ جب یہاں 29 شعبان تھی تو پشاور میں بھی 29 تھی، اور چاند کے لیے کمیٹی بیٹھی. اگر پشاور میں 30 ہوتی تو پشاور میں چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی نہ بیٹھتی، اثر کے وقت سے فیصلہ کر دیتی کہ آج تو پکا ڈھکا روزہ ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پشاور کے حضرات یہ فیصلہ، علماء وہاں کے یہ فیصلہ سنا دیتے اثر کے وقت میں ہی، بلکہ 28 شعبان کو سنا دیتے کہ آج 28 تاریخ ہے کراچی میں، لیکن پشاور میں 29 ہے، آج ہم نے دیکھا چاند نظر نہیں آیا، لہذا اہل پشاور کل تراوی پڑھیں گے، آج نہیں پڑھیں گے. ایک دن پہلے اعلان ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، پشاور کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ آپ لوگ تو سمجھے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ صوبہ سرحد کی جیسے زمین پتھریلی ہے، وہاں کے علماء بھی پتھریلے ہیں. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا علماء کی شان میں، میں بڑے علماء کا حوالہ دے رہا ہوں، بزرگوں کا، کہ جیسے زمین پتھریلی ہے علماء بھی پتھریلے ہیں. دلائل کا انبار لگا دو مگر اپنی ضد سے ہٹتے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے دلائل کے انبار لگا دو آپ کے، آپ کی یہ بات غلط ہے، لیکن جیسے پتھر ہے نا چٹان، کہیں راستے میں آ رہی ہے آپ اس کو بولیں بھائی تھوڑا دائیں بائیں ہو جائیں یہاں سے ٹریفک، چٹان ہٹ جائے گی؟ بم رکھو گے، اور ایک بم نہیں سینکڑوں بم، جس سے وہ چٹان پھٹے گی تو راستہ کھلے گا، ہٹے گی نہیں اپنی زبگس. تو بیائینی یہی حالت پشاور کی ہے. پہلی بات، جب ایک حکومت ہے تو چاند کی شہادتیں جمع کرنے کا اختیار صرف اللہ نے حکومت کو دیا ہے، ہر آدمی کو نہیں دیا، ورنہ میں یہاں بھی بیٹھ جاؤں، آپ سندھ میں بیٹھ جاؤ، کچھ بلوچستان میں بیٹھ جائیں، کیا پتا چلے گا بھائی کس کی شہادت درست ہے کس کی غلط ہے؟ یہ دین ہے یا تماشا ہے دین کے نام پہ؟ جتنے بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس میں اختیار کس کو ہوتا ہے؟ حکومت کو ہوتا ہے. شہادتیں لینا ہر ایک کو اگر اختیار ہو تو میرے بھائی صرف ایک پشاور نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی کچھ علماء کو چاہیے اپنے ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنائے، ملتان والوں کو الگ چاہیے، پھر یہ والا اس کی شہادت قبول کر رہا ہے یہ والا نہیں کر رہا، ایک تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں اس بدماشی کی اجازت نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ ایک دن پہلے کمیٹی بٹھا کے تو دیکھو سعودی حکومت فوراً اندر کر دے گی کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے. سعودی عرب کا اگر مفتی اعظم بھی اگر کہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے شہادتیں قبول کر کے لہذا کل روزہ ہوگا، حکومت سعودیہ اسے بھی اریسٹ کر لے گی کہ اس کام کے لیے حکومت کی طرف سے لوگ موجود ہیں. ایک تماشا بن جاتا ہے. پشاور میں کسی کا روزہ ہے کسی کا نہیں، عید میں بھی ایسا ہی ہوگا، وہ آ رہا ہے وہ اختڑ اشتڑے ماشی ان کے والا انخیٹا ٹول، وہ کہہ رہے نہیں بھائی میرا روزہ ہے. کیا عجیب سا حساب ہے، کنفیوز ہوئے میں لوگ. اور حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، یہ حکومت خود حکومت کیوں نہیں اریسٹ کرتی، کیوں نہیں گرفتار کرتی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب چونکہ گرین چینل کے ہیں اور پشاور والوں میں زیادہ تر وائٹ چینل ہے جو ہمارا چینل ہے، لہذا ہمیں مفتی منیب صاحب پر اعتماد نہیں ہے. تو بات یہ کہ جب مفتی منیب صاحب نہیں تھے، ان سے پہلے جو تھے، تو تب بھی تو پشاور میں یہی کچھ ہوتا تھا، جب بھی چاند ایک دن پہلے ہی ہوتا تھا. میں اپنی بات جلدی سے دوبارہ دہرا دوں، یہاں 28 شعبان، پشاور میں 28، یہ اس کی علامت ہے کہ پشاور والوں نے 28 کے بعد کوئی کمیٹی نہیں بٹھائی.
پتا چلا وہ سعودیہ کے حساب سے نہیں چل رہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب 28 تھی، سوری معذرت کے ساتھ، ہاں جب یہاں 28 تھی اور وہاں بھی 28، تو اس کا مطلب ہے آپ کا یکم شعبان بھی ہمارے ساتھ، آپ کا یکم رجب بھی ہمارے ساتھ، آپ کا ربیع الاول محرم سفر بھی ہمارے ساتھ، صرف رمضان اور بقرعید میں یہ کون ہے جو آپ کو پہلے آگے چاند دکھا کے چلا جاتا ہے؟ آپ ان کو محرم میں کیوں نہیں بلاتے ہیں بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یکم شعبان آپ کا ایک دن پہلے تھا، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یکم شعبان ایک دن پہلے، تو ہماری جب 28 تھی تو آپ کی اس وقت پھر 29 تاریخ تھی شعبان کی، اور جب ہماری 29 تھی تو آپ کی اس وقت 30 شعبان تھی، تو آپ کو کمیٹی بٹھانی نہیں چاہیے تھی، آپ کو ایک دن پہلے اعلان کر دیا تھا کہ کر دینا چاہیے تھا کہ پشاور میں 29 شعبان کے بعد چاند نظر نہیں آیا، لہذا 30 پورے ہو گئے، کل پکی ڈھکی تراوی ہے۔ آپ نے کمیٹی بٹھائی اور کہا کچھ اختلاف ہوا، اس کے بعد آپ نے اعلان کیا چاند ہو گیا، تو اس کی علامت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، 29 تاریخ تک ہمارا اور آپ کا اسٹیشن ایک ہی تھا، یکم شعبان سے ہم نے 29 تک، یکم محرم سے لے کے سفر ربیع الاول میں سارے گاڑی کے ڈبے ساتھ ساتھ چلے ہیں، ربیع الاول میں آپ ہمارے ساتھ، ربیع الثانی میں، رجب، شعبان، شعبان میں آ کے، رمضان میں آ کے آپ فوراً خانے وال کی طرف مڑ گئے ہیں بھائی، آپ کا اسٹیشن تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی طبیعت میں فساد ہے، آپ طبیعت کے فسادی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اسے مزید لمبا نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے جس پر بنایا تھا، کیوں؟ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہو گئے، تو بھائی آپ بھی امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت خاموش ہو کے بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی ہم نہیں دیکھیں گے، جس کو چاند نظر آ گیا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خود روزہ رکھ لے، ہم امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ انتظام نہیں کریں گے، ہمارا یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ مگر وہی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اور اکٹھے بیٹھ جائیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہوں اور اکٹھے، اختلاف نہ ہو ان میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن یاد رکھو اس میں علم دین کا قصور نہیں ہے، اس میں تربیت کا قصور ہوتا ہے، تربیت کا۔ علم اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، علم انسان کو دستبردار ہونا سکھاتا ہے کہ آپ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی بہت سی چیزوں سے دستبردار ہو جائیں۔ دیکھو علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کرنے والا شخص ہے، اس نے طلاق دی، طلاق بائن دی، ایک طلاق دی بائن، بائن کا مطلب ہو طلاق ایک ہے مگر نکاح ٹوٹ گیا، اس کا یہ کیس عدالت میں گیا، عدالت میں جو جج تھا وہ شافعی مسلک کو فالو کرتا ہے، وہ حنفی نہیں ہے، اس جج نے فیصلہ کیا کہ طلاق بائن نہیں بلکہ رجعی ہوئی ہے، کیا مطلب؟ ایک طلاق ہے مگر مرد کو رجوع کا حق ہے، امام شافعی کے ہاں ایک طلاق بائن نہیں ہوتی بلکہ ایک طلاق میں بھی رجوع کا حق رہتا ہے، اگرچہ وہ بائن ہی کیوں نہ دی جائے۔ قاضی شافعی نے فیصلہ کر دیا، جج جو شافعی تھا اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ طلاق بائن نہیں ہے بلکہ رجی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اگرچہ یہ شخص حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے مگر یہ عدالت کے فیصلے کو فالو کرے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عدالت کی وجہ سے اپنے مسلک کو اسے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ عدالت جو ہے نا وہ حکومت کی طرف سے نامزد ہوتی ہے، کیونکہ عدالت کے فیصلے کے بعد بھی اگر آپ اس حکومت کے فیصلے کو نہ مانیں تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف و انتشار۔ اسی وجہ سے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسلک ہو، القضاء یرفع الخلاف، قاضی کا فیصلہ اس اختلاف کو ختم کر دے گا، آپ پہ نافذ ہو جائے گا۔ سعودی عرب کا جو چاند کا نظام ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک غلط ہے، سمجھے پوری بات، آدھی بات نہ نقل کر دیں، ابھی پوری بات مکمل کرنے دیں۔ سعودی عرب کا جو چاند کا نظام ہے وہ جمہور علماء، خود سعودی عرب کے بھی علماء اس کو درست نہیں مانتے، اس میں بڑی غلطی یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی کی شہادت پہ فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ مطلب صاف ہے. تو یہ پوچھا جائے گا ایک اکیلے کو کیسے نظر آ گیا, باقی لوگ کیا اندھے ہیں؟ اس لیے جم غفیر جب تک گواہی نہیں دے گا چاند کا اعلان نہیں کیا جائے گا. جبکہ سعودی حکومت یہ کرتی ہے کہ مطلب بالکل صاف ہے, ایک شخص بھی آ کے گواہی دے دے اس کی گواہی کو قبول کر لیتی ہے. پہلی غلطی یہ, بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی, جو دلیل کے بھی خلاف اور جمہور علماء کے بھی خلاف. دوسری غلطی یہ کرتی ہے کہ جو شہادت دینے والا ہے اگر شہادت دینے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہو تو شریعت اس کی شہادت کو مردود مانتی ہے, کلعدم مانتی ہے. تبھی باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہے, شوہر کی شہادت بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو اس کا اپنا فائدہ ہے. سعودی عرب کی حکومت دوسری گڑبڑ یہ کرتی ہے کہ جو چاند کی گواہی دیتا ہے نا اس کو پیسے ملتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا ملتا ہے؟ پیسے, حکومت کی طرف سے انعام. اب یہاں اس آدمی کی گواہی تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تہمت موجود ہے کہ بھئی یہ پیسوں کی لالچ میں آ کے گواہی دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ اگر کوئی سعودی حکومت کے سعودی عرب میں ہوگا تو اگرچہ سعودی عرب کا چاند کا یہ فیصلہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے مگر اس پر چاند کا یہ فیصلہ بہرحال نافذ ہوگا. وہ سارے دلائل اپنے پاکستان میں رکھ کے آیا کرے. یہاں نہیں آ رہی بات سمجھ؟ آ رہی ہے؟ اب میں پشاور کے علماء سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ حکومت سعودیہ سے پوچھا کریں کہ آپ نے ایک آدمی کی گواہی کیوں قبول کی جبکہ مطلب بالکل صاف تھا. نمبر دو, ایسے آدمی کی گواہی کیوں قبول کی جس کو پیسے ملنے والے ہیں؟ حکومت کیا کہے گی؟ دلائل لے گی؟ حکومت ڈنڈا دکھائے گی, بولے گی چلنا ہے چلو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. اب حکومت کو تو وہی علماء سمجھا سکتے ہیں نا جو حکومت میں ہیں. انہوں نے سمجھایا, حکومت کی سمجھ میں نہیں آیا تو ان علماء نے حکومت کو فالو کیا ہے, اپنی رائے حکومت میں مسلط نہیں کی ہے. کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال ہے, اگرچہ ضعیف ہے, کمزور ہے, مگر ہے. ہاں اگر ہوتا ہی نہیں بالکل خلاف شرع ہوتا پھر حکومت کی ماننا جائز نہیں ہے, اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. بھائی یہ اوپر کے پنکھے بند کرتے ہیں, جنریٹر زیادہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے فتویٰ یہی ہے سارے علماء کا پورے پاکستان میں جو بڑے علماء ہیں کہ آپ کو عید اور بقرعید اور روزہ حکومت کے حساب سے کرنا پڑے گا, اپنے طور پر آپ نہیں کر سکتے, الا یہ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہو, ایک الگ بات. تو میں بھائی بات کو جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے بھائی, روزے میں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ روزے دار کی اخلاص کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, اس میں ریاکاری نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا, اس دروازے کا نام ہے ریان, سیراب کرنے والا, اس سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے. کیونکہ روزے دار نے سیرابی نہیں کی, اس نے پیاس کو اللہ کی خاطر برداشت کیا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے روزے دار کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو راحت ہیں, ایک راحت تو جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور ایک راحت جب وہ افطار کرتا ہے. اللہ رمضان میں کھانا پینا چھوڑاتے نہیں ہیں, کھانے پینے کی ٹائمنگ تبدیل کروا دیتے ہیں. پیاس کو خوب برداشت کرو, بھوک کو خوب برداشت کرو, پھر جب افطاری کے وقت میں نیمبو والا شربت سامنے آتا ہے, کیونکہ مجھے تو وہی پسند ہے میں اسی کا ذکر کروں گا, نیمبو کے لام پہ آج کل سبزی والے جمیری بیچ رہے ہیں, جمیری وہ لیمو نہیں ہے, اس سے بولا کرے تین دفعہ حلفیہ بیان لیں کہ یہ لیمن ہی ہے کیونکہ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں, اس سے تین دفعہ حلفیہ بیان لیا کریں کہ مجھے لیمو چاہیے جمیری نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں مگر افادیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیمن جو ہے نا, لیمو, یہ وٹامن سی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, روزے میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے املی کی طرح ترشی ہوتی ہے اس میں, تو املی سے کون روزہ افطار کرے گا بھائی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو شربت رکھا ہو ٹھنڈا ٹھاٹ, گرمی کا روزہ ہو اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ افطاری میں کھانے کی چیزیں میسر کر دیتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا تو مسجد میں آگے بیٹھ جاتا ہے، وہاں مسجد میں جو مزے ہیں نا افطاری کے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے۔ مسجد میں تو ہر قسم کی، کسی کے گھر سے سموسا آ گیا، ان پڑوسیوں کے یہاں سے پکوڑا آ گیا، ادھر سے کسی کے یہاں سے مٹھائی آ گئی، ادھر سے کسی کی روٹی، تو مسجد کا تو حساب ہی میں نہیں کرتا۔ مسجد میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اپنے گھر میں ہی کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو غریب سے غریب آدمی بھی، بھولا بھٹکا بھی، مسجد میں تو بہرحال اسے مل جاتا ہے۔ رمضان میں لوگوں کی سخاوت بھی زیادہ ہوتی ہے، لوگ مسجدوں میں افطاریاں بھیج دیتے ہیں کہ بھائی کوئی غریب مسافر آیا ہوگا کھا لے گا بیٹھ کے۔ تو دوسرا جو لذت ہے روزے دار کو، جو اجر ملتا ہے، وہ ہے افطاری کے وقت۔ کیسا مزہ آتا ہے افطاری کے وقت، کیسا رگیں تر ہو جاتی ہیں، انسان کو اللہ کے رزق کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ پورے سال تو ہم جگالیوں کی طرح، جیسے بکری ہوتی ہے نا، ہر وقت کھا کھا کے مینگنیاں بنا بنا کے پھینکتی رہتی۔ بکری کبھی پال کے دیکھیں، بکری سارا دن کھائے گی اور مینگنیاں بنا کے ادھر کھا رہی ہے، ادھر سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہو رہا ہے، وہ سارا دن یہی کام ہے۔ ورنہ آدمی حیران ہوتا ہے اتنا کھاتی ہے بڑی کیوں نہیں ہوتی، بھینس کم کھاتی ہے بکری زیادہ کھاتی ہے۔ تو بکری کی طرح سارا دن آج کا مسلمان کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے۔ صبح اٹھے گا، پہلے چائے پیے گا، پھر ناشتہ کرے گا، پھر آفس جائے گا، کچھ چائے منگوا لے گا، وہاں بسکٹ منگوا لے گا، اس کے بعد ایک گٹکا نکال کے وہ رکھ لے گا منہ میں، پھر دوپہر کھانا کھائے گا، پھر کھانے کے بعد چائے پیے گا، کولڈ ڈرنک الگ ہے، پھر اس کے بعد گھر آئے گا، پھر چائے پیے گا، اس کے ساتھ کچھ کوئی سموسے رول وول وہ بھی اگر ہو گئے تو وہ بھی کھا لے گا، پھر رات کا کھانا بھی کھائے گا، پھر رات کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک کپ دودھ پی کے سونا، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی پیے گا۔ یہ سادہ آدمی کی بات، اگر کوئی بیماری ہے تو پھر حکیم صاحب نے جو بتایا ہوا دودھ کے ساتھ یہ معجون کھا لیں آپ، وہ بھی کھائے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ تو اس سے انسان کے دل میں رزق کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے، اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں کہ پیاس کیا چیز ہے اور بھوک کیا چیز، صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جب افطاری پہ بیٹھتا ہے دسترخوان پہ، جتنا مشکل روزہ کاٹا ہوگا اس نے، اتنا ہی مزہ آئے گا افطاری کرنے میں۔ اور دیکھو یہ افطاری ایسا برکت والا کھانا ہے کہ اس میں مزہ بھی ہے اور برکتیں اللہ نے بہت رکھی ہیں، ثواب رکھا ہے اس میں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم پہ آپ کھا رہے ہو۔ ہم جو صبح شام کھاتے ہیں نا گھروں میں ناشتہ، اور یہ اللہ کے حکم پہ نہیں کھا رہے، یہ تو اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ افطاری جب انسان کرتا ہے، ہمیں افطاری سے پہلے کی دعا تو آتی ہے لوگوں کو، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، افطاری کے بعد کی نہیں آتی۔ افطاری کے بعد کی دعا افطاری سے پہلے والی دعا سے زیادہ مزیدار ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے دن بھر کا طویل روزہ، اور جب افطار کرتے کھجور سے اور پانی پیتے اس کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کرتے، فرماتے ذہب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، پیاس کی شدت ختم ہو گئی، وبطلت العروق، رگیں تر ہو گئی ہیں، خشک ہو جاتی ہے نا انسان کی زبان اور حلق اور معدہ، ایسی سیرابی جیسے خشک زمین بارش کے بعد سیراب ہوتی ہے اور کھلکھلاتی ہے، خوش ہوتی ہے، ایسی توانائی جسم میں آتی ہے۔ اثر کے بعد لوگوں کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہوتی، ایسے ٹنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال رمضان میں اثر کے بعد ایک پھڈا دیکھا، دونوں کا روزہ تھا، وہ دودھ والے سے دودھ مانگ رہا ہے ایک آدمی، دودھ والا کسی اور کو دیا، اس کو نہیں دیا، اس کو غصہ آ گیا، کیونکہ ٹائم غصے کا ہوتا ہے، اب لڑ رہا ہے، ایک پاؤ دودھ پہ لڑ رہا ہے، گریبان پکڑ گیا، تو تیری ایسی کی تیسی، مجھے نہیں دیا اس کو دے دیا، کیا ہو گیا بھائی، کوئی جائیدادیں تھوڑی تقسیم کر دی ہیں، اس کو دودھ دے دیا تھوڑا سا، تجھے تھوڑا لیٹ مل جائے گا۔ رش لگ گیا لوگوں کا، لوگ سمجھ رہے پتہ نہیں کس، کوئی موبائل چھین کے گیا ہے، کوئی یہاں پہ کوئی ڈکیتی ہوئی ہے، کیا ہوا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا روزہ ہو کوئی تم سے لڑے تو بول دو فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے بولو میرا روزہ ہے، کیا مطلب، میں مجبور ہوں آپ سے لڑ نہیں سکتا، روزہ نہ ہوتا تو بتاتا، کمزور نہیں ہوں کہ میں آپ سے ابھی دب گیا ہوں، کمزور نہیں ہوں، روزے نے مجھے ان حرکتوں سے روک دیا ہے۔ تو اور اس میں وہ بھی ڈر جائے گا کہ روزہ ہے بھائی، کیونکہ روزے میں اگر دماغ بھنوٹ ہوا تو پھر برداشت سے باہر ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ یہیں مجھ سے افطار کرے پھر یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ ذہب الظما، پیاس کی شدت ختم ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی ہیں. اور اگلا جملہ اس سے بھی مزیدار کہ یہ مزے اپنی جگہ، وثبت الاجر، اور سارے دن جو محنت کی ہے نا اس روزے کا اجر بھی اللہ نے اعمال میں لکھ لیا. اس کے ساتھ نبی کہتے ان شاء اللہ تعالی، اگر اللہ چاہے، تاکہ یقینی دعویٰ نہ ہو جائے، تو ان شاء اللہ اللہ نے اجر بھی لکھ لیا. یہ سب سے مزے کی چیز کہ یہ مزے بھی اپنی جگہ اور وہ اجر بھی وہ لکھ لیا، اب وہ ضائع نہیں ہوگا اللہ کے. اللہ نے لکھ لیا کہ اس شخص نے 15, 16, 17, 18 گھنٹے میری خاطر کھانا اور پینا روک کے رکھا ہوا تھا. تو میرے بھائی، رمضان کے روزے خوش دلی کے ساتھ رکھا کرو. رمضان مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے. جتنے غیر مسلم رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں، اتنے کسی اور مہینے میں نہیں ہوتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، مسلمان کے گھر کی رونق ہے رمضان. جن گھروں میں سب لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے گھر میں دیکھو کیسی رونق ہوتی ہے. سب صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کیسا اچھا ماحول ہوتا ہے. عام دنوں میں کوئی صبح ذرا اٹھا کے دیکھے 4 بجے، پولیس بھی آئے گی نا اٹھانے کے لیے، نہیں اٹھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صبح 3:30 بجے اگر پولیس آ جائے نا آپ کے گھر پہ، آپ بولو ابھی نہیں اٹھوں گا، 10 بجے آ جانا. لیکن رمضان میں صبح صبح مسلمان اٹھ جاتے ہیں. سب گھروں میں، پوری دنیا میں مسلمان کے گھروں میں ایک رونق ہوتی ہے رمضان. غیر مسلم بھی حیران ہوتے ہیں، ان کو پاگل ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا صبح 3:30 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں یہ. اس وقت کھانے کا کسی کا بھی موڈ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم پہ کھاتا ہے، وہ خود ایک مجاہدہ ہے. 3:30 بجے پوری دنیا میں کوئی دنیا کی ایسی قوم ہے کہ جس کا صبح صادق 3:30 بجے کھاتی ہو کوئی قوم؟ دنیا میں ایسی کوئی قوم دیکھی آپ نے؟ یہ کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا ہم ضرور آئیں گے، ٹائمنگ بتا دیں. آپ نے کہا صبح 3:30 بجے نشتر پارک پہ جمع ہو جانا آپ کھانا کھانے کے لیے، یا فلاں ہال میں آ جائیے. آپ کہیں یہ کوئی ٹائم ہے صبح 3:30 بجے؟ آپ کہیں چلو 4:45 آ جاؤ، آئے گا ہے بھائی؟ بولے گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، یہ تو خراٹے لینے کا ٹائم ہے. دوپہر رکھ لیتے، لنچ پہ آ جاتے، صبح کا ناشتہ رکھ لیتے 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے، رات کا ڈنر رکھ لیتے عشاء کے بعد 10 بجے, 12, 1 بجے بھی کہتے ہم آ جاتے، کوئی بات نہیں. کراچی 1, 2, 2 بجے تک لوگ سوتے ہیں، 2 بجے بھی آ جائیں گے. 4:45, 3 کا حساب سمجھ میں نہیں آتا، لوگ پتھر سے ماریں گے آپ کو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے رمضان میں ہمیں حکم کیا دیا؟ تسحروا فإن في السحور برکا، سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت دی ہے. اور یہ مشاہدہ ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، صرف 2 کھجوریں کھا لیتے ہیں اور پورا دن اسے طاقت اور قوت کے ساتھ گزر جاتا ہے، یہ سحری میں برکت ہے. عام دنوں میں آپ ایک وقت کے کھانے کا ناغا کر کے دیکھیں، 2 کھجوروں پہ گزارا کر کے دیکھیں، نہیں ہوتا. کسی دن آفس جانے سے پہلے آپ ناشتہ نہ کریں، 1 کھجور کھا لیں، راستے میں ہی کہیں ہوٹل میں گاڑی روک لیں گے، وہ بہت ہوگی، برداشت نہیں ہو رہا. اور اگر ہو بھی گیا تو 10, 11, 12 بجے اتنی شدید بھوک لگے گی آپ کو کہ آپ آفس چھوڑ کے لنچ پہ چلے جائیں گے. لیکن سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، 1-2 نوالے سارا دن کے لیے انسان کو کافی کر دیتے ہیں، انرجی بھر دیتے ہیں اس میں. اور یاد رکھو، برکت کا لفظ جب اللہ اس کے رسول استعمال کرتے ہیں تو اس سے صرف طاقت اور توانائی مراد نہیں ہوتی، اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں. روحانی برکتیں بھی، اس سے دل بھی منور ہوتا ہے سحری کے کھانے سے، اور جسم صحت بھی اچھی ہوتی ہے. یہ وہ کھانا ہے سحری کا کھانا جس کا حساب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے آرڈر پہ، گن پوائنٹ پہ کھاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کھاؤ، تو اللہ تھوڑی کہے گا کیوں کھایا، سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں اگر بدہضمی بھی ہو جائے نا، جتنا مرضی کھا لو. ہمارے ایک دوست تھے، طبیعت میں ان کے مزہ تھا، کھاتے بہت تھے، وہ اب تک زندہ ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ کہ میں نے کہا یار آپ سحری میں 4-6 پراٹھے کھا لیتے ہو، تو یہ ہضم کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی تجربہ کر کے دیکھو، ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے ہوں گے 4-6 پراٹھے؟ اس نے کہا ہوتا یہ کہ جب میں سحری 4-6 پراٹھے کھاتا ہوں تو یہاں حلق تک پہنچ جاتے ہیں،
یہ نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. بدہضمی شروع ہوتی ہے 10-11 بجے سو کے اٹھتا ہوں تو گیس ایسیڈیٹی سخت بدہضمی. اس کے بعد 12-1 بجے جب میدے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو میدا پہلے تو خوراک مانگتا ہے, وہ نہیں ملتی تو بدہضمی کو ہی ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے, کہتے چلو جو بدہضمی ہے وہی دے دو. 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک کیا پتھر کیا لکڑ سب ہضم. وہ اتنا میدے میں جذب کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کھینچتا ہے. پھر جتنے فاضل مادے ہیں جتنے ادھر ادھر میدے میں نا جب ہم کھاتے ہیں, بہت سے ہماری خوراک کے اجزاء ایسے ہیں جو ادھر ادھر مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ادموئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تھک گئے ہوتے ہیں, ان کو ہضم نہیں ہو رہے ہوتے وہ, تو پھر میدا ان کو بھی جیسے جب جنگ میں ضرورت ہوتی ہے نا تو جو فوجی ہوتے ہیں ریٹائر ان کو بھی بلا لیتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ. تو یہ جو ریٹائر خوراک تھی میدا ان کو بھی بلا لیتا ہے کہ بھائی آ جاؤ. تو ادھر ادھر سے جتنے کھانچوں میں جہاں جہاں فاسد مادے پڑے ہوتے ہیں میدا سب ان کو کام میں لا لیتا ہے, اور وہی مادے رہ جاتے ہیں جو واقعتاً فاسد ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کہتے تھے عصر کی نماز تک 10 بھی پراٹھے کھائے ہو وہ بھی ختم. تو یہ بھی ایک سحری کی, آپ نہ کھائیں اتنے پراٹھے, اعتدال سے کھایا کریں, کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی تو تھوڑی بھی انشاءاللہ بہت ہو جائے گی. تو یہ برکت ہے سحری میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو رمضان کے جو روزے ہیں مسلمان کے گھروں کی برکت ہیں. ایک تو سارے ہمت کریں ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا. دیکھو رمضان کا روزہ ایک بھی چھوڑ دیا نا, اگر پورے سال بھر روزے رکھو گے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہوگا. یہ بتا, پورے سال بھی رکھو گے ایک رمضان کے روزے کے برابر نہیں. اور یاد رکھو شریعت کے احکام میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے. شریعت نے, اللہ اس کے رسول نے روزہ چھوڑنے کی اجازت 3 افراد کو دی ہے, ایک مسافر, ایک بیمار, ایک حائضہ عورت. ان 3 کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے گڑا کھودنا ہے, اتنی شدید گرمی میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, رکھنا پڑے گا آپ کو, آپ کام کا ٹائم تبدیل کر دیں. بہت سے مزدور ہم نے دیکھے ہیں جو مغرب سے لے کے فجر تک مزدوری کرتے ہیں, دن میں رمضان میں آرام کرتے ہیں وہ, ایسا کر لیں آپ, یہ بھی ممکن نہیں ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا. فقہائے کرام نے ایک جزیہ بیان کیا ہے کہ جو مزدور کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, کوئلے کی کان میں انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے, جیسے بھٹی کی طرح گرم ہوتا ہے وہ, اس میں جو کام کرنے والا مزدور ہے نا اسے ہر منٹ کے بعد پانی چاہیے گلاس بھر کے, ہر ایک منٹ کے بعد, اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. اب رمضان کا مہینہ آ گیا اور کام کیا ہے, کوئلے کی کان کو کھودنا, اس میں سے کوئلہ نکالنا. تو فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس مزدور کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے رکھے گا کیسے یہ, اس نے تو صبح سحری کی فجر کی نماز پڑھی اور کان کھودنا شروع کی, اسے فوراً پانی چاہیے. تو فقہا بیان کرتے ہیں کہ برداشت کرے, جب معاملہ برداشت سے بالکل باہر ہو جائے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو جائے کہ بے ہوش ہو جائے گا پانی نہیں ملا مر جائے گا, تو پھر روزہ توڑ دے, کیونکہ شریعت ایسی مجبوری میں روزہ توڑنے کی اجازت دے رہی ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میرا خیال, روزہ چھوڑنے کی نہیں, روزہ تو چھوڑنے کی تو 3 افراد کو اجازت ہے. اس سے فقہا کے تفقہ کا, بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث پر فقہا نے کیسا عمل کیا ہے, کہ قرآن حدیث میں چھوڑنے کی اجازت تو 3 طبقے کو ہے, بیمار کو, مسافر کو اور حائضہ عورت کو, مزدور کو نہیں ہے کہیں بھی نہیں. البتہ دوسری آیت میں کیا آتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے. تو اب بیمار ہونے کا خطرہ ہو جائے یا جان کا خطرہ ہو جائے توڑ دو, بعد میں قضا کر لو. علماء کہتے ہیں 30 کے 30 روزے بھی اس طرح رکھنے پڑے تو اسی طرح رکھنے پڑیں گے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. روزانہ روزہ رکھے, جب بالکل ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر توڑ دے. تو اور ظاہر ہے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے, تو ایک مثال ہے کوئلے کی کان کی. یہاں مزدور ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مزدور آئے ہوئے ہیں, تو پنجاب میں بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے کھلے عام. پنجاب کے بازاروں میں بہت دیکھا ہے, کراچی میں تھوڑا سا حساب کتاب پھر بھی سیٹ چل رہا ہے, کم از کم بازاروں میں کھلے عام نہیں کھاتے لوگ. لیکن سندھ میں تو پنجاب سے بھی زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا روزہ بھی ہے, سوائے علماء صلحاء ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے, وہ ایک الگ بات ہے. تو پنجاب میں بھی علماء روزہ رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ، لیکن عوام میں بہت زیادہ روزہ کھانے کا رواج بڑھ گیا ہے۔ تو وہی بات ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو کیا ظاہر ہے ضرورت ہے مسلمان؟ بولو ہم کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، ہندوستان سے الگ ہونے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ پنجاب جب ہندوستان سے الگ ہوا ہے تو جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں ان پہ تاریخ ساز ظلم ہوا ہے۔ تو کیا اس لیے ظلم کیا تھا کہ وہ رمضان کے روزے کھائیں گے یہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی بیٹھ کے کھا سکتے تھے بھائی۔ تو ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، کم از کم ان مقاصد کی تو پاسداری کر لینی چاہیے۔ تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مزدور کام کرنے کے لیے آتا ہے دہاڑی پہ اور پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پانی نہیں پلائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے لیے اسے پانی پلانا جائز؟ بولو بھائی۔ مزدور آتے ہیں نا گھر میں، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، رنگ و روغن کا کام ہو رہا ہے، مزدور مسلمان ہے، 10 بجے بولتے ترا پانی مل جائے گا، بولو ہم لوگ روزہ خوروں کو نہیں کھلاتے، ایسے ہی چلنا ہے، چلو ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے، دوسرا بندہ لے کر آؤں گا میں۔ نہیں کوئی بندہ ملتا چھوڑ دو، عید کے بعد کام ہو جائے گا۔ لیکن اپنے ہاتھ سے حرام خور کو کھلانا یہ جرم ہے، یاد رکھو۔ رمضان کے روزے میں کھانا یہ ایسا ہی ہے جیسے عام حالات میں آپ حرام کھا رہے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے شراب مانگتا ہے کہ مجھے شراب دے دو، آپ لا کے دے دو گے اس کو؟ ہے بھائی؟ بولو بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اب بولو گے ہم لوگ شرابی ورابی نہیں ہیں، یہ نشے والے نہیں ہیں، نکلو پتلی گلی سے، کہہ رہے ہوں تھوڑی سی شراب مل جائے گی۔ بولے گا بھائی میرے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو نے پینی ہے تو جا شراب خانے کھلے میں، ہمیں کیوں اس گندگی میں ڈال رہا ہے؟ تو جیسے عام دنوں میں شراب پینا حرام ہے، رمضان میں پانی پینا شراب کی طرح حرام ہے، یاد رکھو۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ رمضان میں پانی پینا، پان کھانا، سگریٹ پینا یہ شراب کی طرح حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی رمضان کے روزے میں کوئی مزدور آپ سے پانی مانگتا ہے، آپ کے لیے اسے پلانا جائز نہیں ہے، اسے غیرت کے تانے دو۔ بولے بے شرم، شرم نہیں آتی؟ وہ فوراً پتہ کیا کہ میں اس میں مجبوری ہے، میں بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہ کرنا ہے، میں نے مزدوری نہیں کروں گا، بچے بھوک سے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ایسے قومی ترانے سنانا شروع کر دے گا آپ کو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، غالباً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک بات ہے، بعض قوموں میں اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، پٹھان لوگوں میں ایک چیز دیکھیے کہ روزہ نہیں چھوڑتے، تو اللہ کرے یہ خصوصیت باقی رہے، ورنہ ادھر آ کے سب حساب کتاب سب کا برابر ہونے لگا ہے۔ تو انگریز کی فوج میں ایک پٹھان تھا، جب برطانیہ میں انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت کا واقعہ یہ۔ تو فوج میں اگر آپ آفیسر کی بات ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، سزا ملتی ہے آپ کو۔ اس پٹھان کا کسی بات پہ اپنے آفیسر سے کوئی جھگڑا ہوا تو آفیسر نے اس کو سزا دی۔ فوج میں جب آفیسر سزا دیتا ہے تو وہ بہرحال ماننی پڑتی ہے۔ اس کو سزا یہ دی، گرمیوں کے روزے تھے، 11-12 بجے کا ٹائم تھا، اسے سزا یہ دی کہ اس گراؤنڈ کے 20 چکر لگاؤ، بھاگو۔ اب وہ پٹھان بیچارہ بھاگ رہا ہے، فوجی تھا وہ، بھاگ رہا ہے۔ اس کے آفیسر کو تھوڑی دیر بعد اس پہ ترس آیا کہ بھئی 2-4 چکر مکمل ہو جائیں تو میں اسے بٹھا کے پانی پلا دوں، اس کے بعد اگلے چکر یہ پھر مکمل، کیونکہ اتنی شدید گرمی میں دھوپ میں بھاگ رہا ہے، زبان خشکی سے باہر لٹک گئی ہے۔ تو جب 2-4 چکر اس نے مکمل کیے تو اس افسر نے اس پٹھان کو بٹھایا، تھوڑا سانس بحال ہو گیا تو بولا 2-4 گلاس پانی پی لو، ریلیکس ہو جاؤ، اس کے بعد پھر چکر۔ یہ پانی نہیں پی رہا، ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھ تو رہا ہے مگر پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اس کے بعد پھر پنشمنٹ، چلو بھائی دوبارہ سے۔ پھر یہ بھاگا بھاگا بھاگا، ہانپنے لگا، پسینے نکل گئے، آفیسر نے بٹھایا، بھائی یہ پانی نہیں پیتا مگر پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھتا ہے بس۔ آفیسر حیران تھا کہ یہ اس کو پیاس نہیں لگ رہی، کیا ہو رہا ہے اس کو؟ جب سارے چکر مکمل ہو گئے اور اس کی زبان خشک ہو گئی تو اس آفیسر نے پوچھا کہ بھائی اتنی شدید گرمی میں تم چکر لگا رہے ہو، تمہیں پیاس نہیں لگ رہی؟ تو اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے رمضان ہے اور میرا روزہ ہے۔ مسلمان روزے میں پانی، ایک تو روزہ چھوڑتا نہیں ہے مسلمان، اور رکھ لے پھر توڑتا نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی توڑ دیتے روزہ، اتنی شدید گرمی ہے تو عذر ہے، دوسرے مسلمان تو بیٹھے ہیں پنکھوں کے نیچے، تم تو اتنی شدید گرمی میں محنت مزدوری کر رہے ہو، توڑ دیتے کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو، اپنے آفیسر سے کہا کہ آپ میرے دنیا میں افسر ہو، آپ کے حکم کی تھوڑی سی نافرمانی کی ہے یہ سزا ملی ہے،
اگر اس خدا کے حکم کی نافرمانی کروں گا تو پھر کیا سزا ملے گی؟ بعض لوگوں کے پاس دلائل کے زیادہ امبار نہیں ہوتے مگر انہیں بہت کچھ کہنا آتا ہے. تو وہ آفیسر مسلمان ہو گیا اس پٹھان کی یہ بات سن کے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ آفیسر کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے مذہب کا ماننے والا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کسی سچے مذہب کے فالوورز ہی ایسی ہمت کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی اگر مسلمان رمضان میں مسلمان بن کے دکھا دے تو اس کی برکات غیر مسلموں پہ بھی ظاہر ہوں گی, غیر مسلموں پہ بھی ظاہر ہوں گی اس کی برکات. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, یہ جو رمضان ہے نا یہ ہمارے گھروں کی رونق ہے, اس میں سب کو روزہ رکھوایا کرو, ماحول اچھا بن جاتا ہے مسلمان. صبح سحری کے وقت خواتین اٹھتی ہیں, ویسے تو پولیس سے بھی نہیں اٹھتی 10 بجے تک. لوگوں کو شکایتیں کیا ہوتی ہیں کہ بیوی صبح 12 بجے تک سوتی رہتی ہے, لیکن رمضان میں اللہ خواتین کو بھی توفیق دے دیتے ہیں, صبح اٹھ کے کچن سنبھال لیتی ہیں. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گھر کی ساری خواتین کچن میں جمع ہوں گی خواتین تو اچھا لگے گا نا آپ لوگوں کو, سارے کنوارے چھڑے چھاٹ ہوٹلوں میں رہنے والے, فیملی سسٹم ہی برباد ہو گیا. ہمیں یاد ہے ہم اپنے بچپن کا زمانہ, ہم 7-8 بہن بھائی تھے, ایک کا پھر انتقال ہو گیا تو 7 رہ گئے ہم لوگ. یاد رکھو گھر میں افراد ہوتے ہیں تو رمضان اچھا گزرتا ہے, مزہ آتا ہے. اور اگر ایک آدھ بچہ ہو نا, فیملی پلاننگ والوں پر عمل کیا, ایک آدھ بچہ, وہ گھر گھر نہیں ہوتا, وہ ہوٹل ہوتا ہے, وہ گھر نہیں ہوتا. مجھے اپنا, اب میں گھر سے چونکہ الگ ہوں, والدین سے الگ رہتا ہوں, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو ماضی میں مزے تھے وہ اب نہیں ہیں. اب تو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے, وہ بڑے ہونے میں ٹائم لگے گا, اس کے بعد جا کے گھر گھر بنے گا. ورنہ رمضان میں اگر گھر میں افراد ہو نا, جوائنٹ فیملی ہو, گھر میں افراد ہو, خدا کی قسم رمضان کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے. تو ہماری والدہ صبح صبح اٹھاتی تھی ہم سب کو, اٹھنے میں ہم حسب معمول دیر لگاتے تھے, پھر ڈانٹ پڑتی تھی, اٹھتے تھے جب آخر کے 4-5 منٹ رہ جاتے تھے, بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں. سب روزہ رکھتے تھے گھر میں, کیونکہ والد صاحب کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا اس لیے سب رکھتے تھے روزہ. اگر والد صاحب خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نقل کفر کفر نباشت کوئی کھلاڑی ہوتے یا کوئی فنکار اداکار ہوتے تو نہ میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوتا اور نہ گھر میں روزوں کا یہ ماحول ہوتا, سارے سورے ہوتے پڑے ہوئے پوستیوں کی طرح, چرسیوں ہیروئنچیوں کی طرح. تو والد صاحب سب کو اٹھاتے تھے, پتا تھا کہ اگر کوئی نہیں اٹھا روزہ رکھنے کے لیے تو والد صاحب کا جھاپڑ آئے گا پاورفل قسم کا. ایسا نہیں ہو, یہ اخلاق جو شریعت میں ہے نا, اخلاق, اس کی بھی کچھ حدود ہیں. رمضان کا روزہ چھوڑنے کی گھر میں کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوئی چھوڑ رہا ہے اسے بولے بیٹا گھر سے باہر جا کے کھاؤ گے, یہاں گھر میں تمہیں رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے, گھر کا ماحول خراب نہیں کرو. تو صبح سب اٹھتے تھے, جو سب سے سست ہوتا تھا وہ آخر کے 3 منٹ میں بالآخر وہ بھی اڑ جاتا تھا, جلدی جلدی کھا رہے ہیں, ڈانٹیں پڑ رہی ہیں, صبح جلدی والدہ بنا رہی ہیں, بھائی یہ اس کو, یہ تو کیا کھائے گا بھائی, میں گھی سے روٹی کھاؤں گا, جلدی اس کو گھی پڑا, جلدی چلو جلدی نکال کے دو, جلدی شاباش, اس کو جلدی سے کھجرا دو نکال کے, اس کو پھینیاں دو. ایک گھر میں عجیب ماحول بنا ہوتا ہے اچھا سا. اس کے بعد جب افطاری کا وقت ہوتا تھا تو ہمارے والد صاحب کی عادت تھی شربت خود بناتے تھے. اچھا لگتا ہے نا گھر میں سربراہ کچھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہے, آپ لوگ بھی کبھی کچھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا, آلو خود چھیل لیا کریں, بیوی آپ کی چپس بنا دے گی, آلو بیگم سے کہہ دیے کہ لاؤ مجھے دے دو, میں بھی فالتو بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو گھر میں جب گھر والی آپ کی افطاری بنا رہی ہے تو تھوڑا سا اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرو. اس میں یہ تکبر نہیں ہے, تکبر کے خلاف نہیں ہے, توازو کے خلاف نہیں ہے, یہ اس سے انشاءاللہ توازو پیدا ہوگی, گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے. تو ہمارے گھر میں جب افطاری بنتی تھی تو شربت ہمارے والد صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے خود, کیونکہ وہ بہت یک ٹھنڈا پانی پینے کے عادی تھے, وہ کسی کے بنے ہوئے شربت پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. بچپن کی بات ہے, روزے بھی تھوڑا گرم تھے. تو مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد ہے, والد صاحب شپ یارڈ میں ہوتے تھے, نیوی میں تھے, تو شپ یارڈ سے جب تھکے ماندے گھر آتے تھے 4 بجے, سب سے پہلے غسل کرتے تھے, روزوں کی بات کر رہا ہوں, پھر عصر کے بعد ہمیں انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے, رمضان کی شاپنگ, برف خریدنا ہے, نورس وورس پکوڑے, جو بھی گھر میں فروٹ وروٹ لینا ہوتا ہے. تو ایک دن والد صاحب تھکے ہوئے آئے, انہوں نے اتنے, اچھا گھر میں افراد زیادہ ہوتے ہیں تو بڑے برتن میں شربت بنتا ہے, ایک آدھ بچہ ہوگا تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, دکان سے ایک پیپسی خرید لیں کافی ہے. میں بھی بتا رہا ہوں, فیملی گھر میں ہو تو پھر گھر میں رہنے کا
مزہ ہوتا ہے. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے ہیں نا، یہ تمہارے گھروں میں نحوست کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے گھروں کی رونق ختم ہو جائے گی. تو اب کیا ہوتا تھا، ایک دن والد صاحب آئے، شربت بنایا، تو سب ہم بہن بھائی کھڑے ہو جاتے تھے تعاون کے لیے. کوئی چینی پکڑا رہا ہے، کوئی برف لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ملاؤں گا میں، بچے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، حل میں کروں گا. بڑی محنت سے وہ اتنے بڑے دیگچے میں والد صاحب نے جب شربت بنایا، اب افطاری کے وقت ہم بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ہاں بھی ماشاءاللہ افرادی قوت بہت تھی، لیکن وہ لڑتے بہت تھے. افطاری کے وقت نا ان میں بچوں میں پھٹا ہوتا تھا، یہ والا پکوڑا میرا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ سموسا میں کھاؤں گا، وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، یہ اس پہ لڑائی. تو ایک دن عین افطاری کے وقت میں ان کے ہاں لڑائی ہوئی، تو چپلوں سے ایک دوسرے کو انہوں نے مارنا شروع کیا. ایک چپل اڑتی بھی آئی ہے بلا مبالغہ، بغیر کسی کمی بیشی کے یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سائرن بجنے کا انتظار کر رہے ہیں، شدید گرمی، پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، والد صاحب کو تو اور گرمی لگتی تھی کیونکہ آفس جاتے تھے. اب دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے روزے کو قبول کر لے، اور نظریں شربت پہ لگی ہوئی ہیں کہ بھائی، اور بڑی محنت سے بنایا ہے وہ، اس میں تعاون بھی، کسی نے چینی، کسی نے برف، کسی نے چمچا گھمانا، کوئی گلاس لا کے دے رہا ہے. بالکل سائرن بجنے میں ایک منٹ، یہ آدھا منٹ باقی ہوگا، ایک پشاوری چپل آئی ہے اڑتی ہوئی، اور بلا مبالغہ سیدھا دیگچی کے اندر، اور یہ نہیں کہ دیگچی میں گر کے باہر نکل جائے، الٹی ہو کے اوپر تیرنا شروع کر دیا اس نے برف کے ساتھ. والد صاحب کے غصے کا عالم کیا ہونا چاہیے اس وقت، آپ سوچیں. بس غصے میں بڑبڑانے لگے، بولے کمبخت، بیڑا غرق. تو لیکن یہ بھی بہرحال رمضان کی ایک بہار ہے، رونق ہے. ان کے یہاں بھی بچے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو لڑائی تو ہوگی، کیا خیال ہے؟ اور لڑنے کا ہی مزہ ہے بچوں کا. پھر ماں جب بچوں کو کوٹتی ہے اور پیٹتی ہے تو اس کا بھی تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بچے لڑے آپس میں، ماں پھر چمٹے سے اور بیلن سے مارے ان کو، یہی باتیں پھر جوانی میں انسان کو یاد آتی ہیں. اسی بنیادوں پر رشتے بنتے ہیں آپس میں. میں نے اپنے والد صاحب سے ہینٹر سے مارے کھائی ہیں، پائپ سے اور ہینٹر سے. گھر آ کے دیکھتے تھے نا کہ ٹیوشن نہیں گیا، تو ایک دفعہ ڈنڈا اسپیشل لے کر آئے کہ اس کی ٹھگائی لگاؤں گا میں، ٹیوشن نہیں جاتا، اور تسلی سے طبیعت صاف کی ہے. اس زمانے میں کم از کم یہ تھا کہ باپ اپنی اولاد کو مارتا تھا تو اولاد آگے سے ایک لفظ بولتی نہیں تھی، باپ ہے بھائی، مار سکتا ہے. بڑے بھائی سے بھی مار کھائی ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، ہینٹر سے مار کھائی ہے، بھائیوں سے بھی کھائی، اسکولوں میں ٹیچروں سے بھی کھائی. اسکول میں لیٹ پہنچتے تھے، ٹیچر ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، اور ہم پٹاخ پٹاخ، کبھی ران پہ، کبھی ادھر، کبھی ٹیچر کے سامنے بھی اوف نہیں کیا، کہ اس زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ بچے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. آج وہ ٹیچر بھی ملتے ہیں تو محبت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ جو نئی نسل ہے، ان کو باپ اگر تھوڑی سی کچھ تھپڑ مارنا تو دور کی بات، باپ ذرا سی ٹیڑھی آنکھیں دکھا دے تو یہ باپ کو چار آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. جو بچہ باپ سے جتنا پٹا ہو نا، اتنا ہی بنتا ہے وہ. میں تو کہتا ہوں ابا سے گریوی میں اپنے آپ کو پٹوایا کرو. ابا، آپ ابا ہونے کے ناطے کبھی کبھار دو چار لگایا تو کریں تاکہ پتا تو چلے کہ آپ ابا ہیں. دیکھو، دوست جب دوست پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی ریزن بیان کرنا پڑتی ہے، کیوں مارا بھائی؟ اگر باپ بھی مارے اور ریزن بیان کرے میں نے اس لیے مارا ہے، تو دوست اور باپ میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس لیے باپ کو تو، اولاد کو چاہیے کہ باپ کو اجازت دے، ابا آپ نے جب بھی تھپڑ وپڑ مارنا ہو وجہ بتائے بغیر مار دیا کریں. تو ہمارے تو ابا ہمیں مار دیتے تھے، وجہ بھی نہیں بتاتے تھے، ٹھگائی لگا دی، ہم بیٹھے ہوئے کمر سے سیک رہے ہیں کیوں مارا. بعد میں والد صاحب کو احساس ہوا کہ بھائی غلطی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، بس پانچ روپے پکڑا دیے، ٹافی کھا لینا جا کے. صحیح ہے، یہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو میرے بھائی، روزہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے، اور رمضان میں گھروں کا ماحول اچھا بنا دیتا ہے. افطاری میں سب بہن بھائی آپس میں مل کے کسی بہانے بیٹھتے تو ہیں، ورنہ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ ادھر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ادھر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. افطاری میں کم از کم جو روزہ خور ہوتا ہے وہ بھی آگے بیٹھ جاتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مسلمان معاشرہ بھی اتنا برا نہیں ہے، کم از کم افطاری میں سارے شرکت کر لیتے ہیں. سیاستدان لوگ کی تو باقاعدہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، روزہ پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن افطار پارٹیاں بڑے بہترین طریقے سے ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, روزہ بھی ہونا چاہیے, پھر افطاری بھی ہونی چاہیے, پارٹی بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو بھائی گھروں کا ماحول کوشش کریں گے نہیں بنانے کی کوشش کریں گے, سب کو روزہ رکھوائیں, اور جن خواتین کو روزے معاف ہوتے ہیں ایام حیض میں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا کریں کہ بھائی صبح سحری میں اٹھ جایا کریں اور افطاری میں بیٹھ جایا کریں تاکہ ایک روٹین تبدیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, گھر کا ماحول رمضان میں رمضان جیسا ہی لگے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا فرمائے اور اس رمضان کی برکتیں ہمیں کامل طور پر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اوپر یہ کلیت الشریعہ جو جامع ترشید میں شعبہ ہے اس کے پمفلیٹس باہر تقسیم ہو رہے ہیں, وہ آپ لوگ لے لیں تو معلومات اس میں لکھی ہوئی ہیں. دوسرا اعلان ہے, کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ روزہ کشائی کرنا کیسا ہے. بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر روزہ اس نے رکھا ہے کوئی تو تھوڑی آپ نے دعوت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ایک جلدی جلدی دیں, گرمی بہت ہو رہی ہے بھائی. نابالغ حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. بھائی یہ کسی کا موبائل گر گیا ہے, مؤذن صاحب سے لے لیں. کم سن بچے روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں, کیا ان کو بالکل نو عمر بچہ ہے ابھی 10 سال سے بھی کم عمر کا بچہ ہے اس کو روزہ نہیں رکھنے دینا چاہیے, اس سے صحت خراب ہوتی ہے اس کی. اگر وہ رکھے تو اس کو 2 روزے رکھوائیں ایک ہی دن میں, صبح سحری کر کے اس کو بولیں 11 بجے افطاری کا ٹائم ہو گیا کھا لو, اب پھر اس طرح کر کے رکھوا لیں اس کو روزہ. چھوٹے بچے کے لیے روزے بہت نقصان دیتا ہے, اس کو برداشت بھی نہیں ہوتا اس سے اور بتاتا بھی نہیں ہے کہ اس پہ گزر گیا رہی ہے, اور توڑتا بھی رہتا ہے کھاتا بھی رہتا ہے ادھر ادھر سے لے کے. دوسری بات یہ کہ ذاتی طور پر میں بھی بہت سارے غربا اور مساکین ہیں جن کے ساتھ رمضان میں تعاون کرتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو ایک توقع ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ہیں تو ان کے پاس لوگ رقمے بھیجتے ہوں گے, تو بہت سارے غربا مساکین رابطہ کرتے ہیں. یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کے فون آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ غریب نہیں مل رہا. اب امریکہ میں کس کو غریب ملے گا, وہاں کا غریب ہمارے یہاں کے امیروں سے بھی زیادہ امیر ہوتا ہے. تو میں جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا وغیرہ میں, ان سے بھی کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ پاکستان بھیجا کریں, کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے وہاں غربت کم ہے. اور سب سے بہترین مصرف تو زکوٰۃ کا ہے آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار, تو سب سے پہلے تو ان کو دیا کریں. بہن ہے, ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اولاد کو نہیں دے سکتے, میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, باقی سب دے سکتے ہیں. ساس داماد ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, کتنی خوشی کی بات ہے. اور بہو اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, کتنا اچھا لگے گا, بہو کی محبت دل میں آ جائے گی نا, سسرالی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اس سے. اور سالوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ اگر غریب ہیں, بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو دے, جتنا قریبی رشتہ ہے اس کو زکوٰۃ دینے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے, بشرطے کہ وہ غریب ہو مستحق ہو. اس کے علاوہ بھی دیا کریں, صرف رشتہ داروں میں ساری اگر زکوٰۃ تقسیم کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ مدارس کا کیا ہوگا, دوسرے غربا مساکین کا کیا ہوگا, پہل رشتہ داروں سے کیا کریں. تو یورپ امریکہ میں اور آسٹریلیا میں بھی جو لوگ زکوٰۃ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں میں ان کو اکاؤنٹ دے سکتا ہوں, کسی بھی ساتھی کا وہ بھجوا دیں, یہاں ہم غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں, بہت بےچارے یہاں غربت بہت ہے یہاں پر. تو یہ اس لیے کہ ریکارڈ ہوتا ہے, اعلان انٹرنیٹ پہ جاتا ہے تو ان کو بھی پتا چل جائے, آپ لوگوں کو بھی. تو مجھے کوئی دینا چاہے, مجھے سے مراد میری ذات کو نہیں, میں الحمدللہ غریب نہیں ہوں, میرے ذریعے سے کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو مجھے بھی براہ راست پیسے زکوٰۃ کے دیے جا سکتے ہیں, نفلی صدقے کے یا زکوٰۃ کے جو بھی ہوں. اس کے علاوہ میرے بھائی یہ رمضان میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. مدارس ہمارے بہت سارے ہیں ان کے ساتھ لوگ ایک گڑبڑ کیا کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ افطاری کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اور مستحق کم ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آپ اگر غریبوں کو تلاش کر کے ان کو دے دیں گے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں افطاری ہوتی ہے پھر بھی وہ باہر سے ڈبہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی سخاوت کا اظہار تو ہو جاتا ہے اس میں, لیکن اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہی پیسہ اگر تھوڑا ایسے ایسے غریب گھرانے بیچارے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور قحط کا سماں ہے ان کے گھروں میں, تو ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے, خود جائیں ان کے گھروں میں دیکھیں کون کون ہے, یہ سب سے بہتر بات ہے. اور بعض لوگ این جی اوز کو زکوٰۃ دیتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کسی بھی ادارے کو دی جائے تو یہ ضروری ہے کہ کسی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے. تعمیراتی کاموں میں زکوٰۃ صرف نہیں ہوتی, مسجد میں زکوٰۃ نہیں صرف ہوتی ہے, تو اس لیے ایسے اداروں کو دیا کریں جو علماء کی نگرانی میں چل رہے ہیں, کیونکہ علماء زکوٰۃ کا مصرف بہتر جانتے ہیں. پھر ہر علماء بھی نہیں, وہ علماء جن کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے,
کیونکہ بہت سے لوگ داڑیاں رکھ کے ٹوپی پہن کے چار دیواری کھڑی کر لیتے ہیں مدرسے کی اور زکات لے کے اپنی بنگلے بنا رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے مدرسے ہیں باقاعدہ کراچی میں ایسے مدرسے کہ زکات کے نام پہ ایک چار دیواری کھڑی کی, دو چار غریب بچوں کو ادھار لا کے رکھ لیا, اس میں والدین کو کہہ دیا ایک مہینے بعد واپس کر دیں گے ہم, یہ رمضان کے لیے ادھار چاہیے ایک مہینے, ٹھیک ہے نا, لا کے رکھ دیا, پھر وہ کشکول لے کے گھوم رہے ہیں مدرسے کے لیے, چندہ لوگ دے رہے ہیں ان کو, اس میں ہو کیا رہا ہے, ان کی اپنی ذاتی چیزیں بھر رہی ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں, بنگلے بنا لیے انہوں نے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عدد داڑھی لے کے مارکیٹ سے آپ لگا لیں اور ایک پگڑی لے کے لگا لیں اور تھوڑا سا مولویوں والا گیٹ اپ بنا لیں, لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا چہرے پہ نور آ رہا ہے. نور لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے زمانے میں, کریمیں ملتی ہیں باقاعدہ نور پیدا کرنے کی, تو وہ لا کے لوگ ان کو دیتے ہیں. تو ایسا اپنی زکات کو پھینکے نہیں, کسی کے داڑھی دیکھ کر پگڑی دیکھ کر صرف یہ نہیں ہوتا, اس میں بہتر تو ہے کہ غریب کے گھر تک پہنچیں آپ خود. حضرت عمر نہیں راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی غریب گھر نظر آئے تو میں اس کے ساتھ تعاون کروں, تو ایسا کیا کریں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.